الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منفرد ذوق عمل زور بیان رکھتا تھا منفرد ذوق عمل زور بیان رکھتا تھا دل پرسوز شعلہ فشاں رکھتا تھا اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے دل میں عشق شہ لولاک نہاں رکھتا تھا اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش آسی گرچہ راہ میں وہ کئی سنگ گراں رکھتا تھا وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند مرد آزاد تھا الگ اپنا جہاں رکھتا تھا
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس ٹرنک بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے
قابل صد احترام علماء کرام ترنڈا محمد پناہ ضلع رحیمیہ خان کے غیور نوجوانوں اور دوستو وقت کافی ہو چکا ہے رات کے 2 بجے کوئی جلسے کا وقت نہیں ہوتا میں اس لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا انجمن سپاہ صحابہ کے مشن اور پروگرام پر بہت خوبصورت انداز میں تقاریر ہو چکی ہے مولانا علی شیر حیدری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں سپاہ صحابہ کا مشن آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے بعد ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ میں انہی باتوں کو دہراؤں مختصر سے وقت میں پاکستان کی موجودہ حالت اور سپاہ صحابہ کے مشن اور پروگرام کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا میرے ساتھیوں انجمن سپاہ صحابہ پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑ رہی ہے انجمن سپاہ صحابہ اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے 270 سال پہلے ایران پر بھی مسلمانوں کا قبضہ تھا وہاں سنیوں کی حکومت تھی
لیکن 270 سال پہلے ایک سنی حکمران صفوی خاندان نے غداری کی، جس کی وجہ سے ایران پر شیعہ حکومت قائم ہو گئی، اور آج سے پونے 200 سال پہلے شام کے ملک پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن سنیوں کی غفلت کی وجہ سے وہاں پر بھی شیعہ حکومت قائم ہوئی، اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں جس جگہ پر بھی شیعہ حکومت قائم ہوتی ہے وہاں تشدد، ظلم، بربریت اور بدماشی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اگر تاریخ کے دریچوں کو کھولا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سکوت بغداد میں ابن القمی کی غداری کی وجہ سے چنگیز خان اور ہلاکو خان نے امت مسلمہ پر ایسا سانحہ برپا کیا کہ مسلمانوں کی تمام علمی روایات کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ 1017 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے غداری کر کے ان کو قتل کرانے والے شیعہ تھے، مصر میں فاطمی اور سلجوقی حکومت کو قائم کرنے والے شیعہ تھے، اور اس کے علاوہ سلطان ٹیپو سے غداری کرنے والے میر جعفر اور میر صادق بھی شیعہ تھے۔ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے والا یحیٰ خان بھی شیعہ تھا، اور پاکستان کے قیام کے بعد دو آدمیوں کی وجہ سے اسلام کی حکومت قائم نہیں ہو سکی، ایک چودھری ظفر اللہ قادیانی تھا اور ایک سر آغا خان شیعہ تھا، جس کی وجہ سے اس ملک میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ عمل میں نہیں آ سکا۔ آج 42 سال ہو گئے پاکستان کو قائم ہوئے، یہاں ہر محکمے میں شیعہ، ہر کلیدی عہدے پر شیعہ، اور اس کے علاوہ آپ کے پڑوس کے ملک ایران میں خمینی 11 فروری 1979 کو برسر اقتدار آیا، اور اس نے ایران کی دفعہ نمبر 5 میں یہ قانون درج کیا کہ ایران کا وزیر اعظم اس ناشری شیعہ ہوگا، ایران کا صدر، ایران کی ہائی کورٹ کا جج، ایران کا سپیکر، ایران کی سپریم کورٹ کا جج، چیف جسٹس، ایران کے سفارتکار، ایران کے وزراء، حتیٰ کہ ایران کی بلدیاتی اداروں کے چیئرمین بھی شیعہ ہوں گے، اور کوئی ایران کا وزیر، مشیر، سفیر، سفارتکار، بلدیہ کا چیئرمین سنی نہیں بن سکتا۔ یہ قانون خمینی نے 11 فروری 1979 کو بنایا، اور اس کے بعد اس قانون میں تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایران کے ملک میں جہاں 35% سنی آباد ہے اور 65% شیعہ ہے، جہاں پر 2.25 کروڑ سنیوں کی آبادی ہے اور ایران کی کل آبادی 4.25 کروڑ ہے، 4.25 کروڑ کی آبادی میں 2.25 کروڑ سنی، لیکن 2.25 کروڑ سنیوں کے لیے پورے ایران میں نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی مسجد بنانے کی اجازت ہے، نہ مدرسہ بنانے کی اجازت ہے، 2.25 کروڑ سنی، یعنی ایران میں 35% سنیوں کے لیے نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی وزارت، نہ کوئی صدارت، نہ کوئی ہائی کورٹ کی ججی، اور نہ کوئی سفارت، حتیٰ کہ بلدیا کے کسی ادارے میں کوئی سنی چیئرمین نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ بلدیا کے 17,000 اداروں میں 17,000 چیئرمین شیعہ ہیں، کوئی سنی کسی بلدیا کا چیئرمین نہیں بن سکتا۔ یہ ایران کا وہ ملک ہے جس کے آدم خور لیڈر خمینی نے کہا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، جس نے نعرہ لگایا کہ جو شیعہ سنی میں فرق کرے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، نعرہ یہ لگایا، نعرہ اتحاد کا لگایا، اعلان اتحاد کا کیا، لیکن لٹریچر چھاپا تو ابو بکر کے کفر پہ، لٹریر چھاپا تو فاروق اعظم کے کفر پہ، کتابیں چھاپی تو عثمان غنی کے کفر پہ، عمل کیا تو سنیوں کو ذبح کر دیا گیا، اور آج 1600 علماء آج بھی ایران کی جیلوں میں تڑپ رہے ہیں، سنیوں کے علماء، 1600 سنی علماء جن کے لیڈر کا نام مفتی زادہ ہے۔ آج سے 7 سال پہلے 1983 میں خمینی نے جس وقت ایران کی پارلیمنٹ قائم کی اور پارلیمنٹ کے 438 ممبران میں ایک ممبر سنی لایا گیا تاکہ وہ سنیوں کی نمائندگی کرے، اس ممبر کا نام مولانا عبدالعزیز تھا، اس ممبر کے لڑکے مولانا عبدالعزیز کے ایک صاحبزادے کا نام مولا اکبر زادے ہے، اور مولا اکبر زادے نے ایران میں، ایران سے باہر ہجرت کر کے ایران سے باہر جا کر ہانگ کانگ کے ایک انگریزی اخبار کو چند مہینے پہلے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرے باپ کو خمینی نے ایرانی پارلیمنٹ کا ممبر نامزد کیا تاکہ دنیا کو دکھائے کہ دیکھو پارلیمنٹ میں شیعہ بھی ہے سنی بھی ہے۔ لیکن جب ایران کی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ہوا، ترنڈا کے دوستوں، ضلع رحیم یار خان کے نوجوانوں، 1983 میں جب ایران کی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں مولانا عبدالعزیز نے کھڑے ہو کر خمینی کے سامنے ایک مطالبہ رکھا، ساری ممبران اسمبلی خاموش تھی، مولانا عبدالعزیز نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ایرانی پارلیمنٹ کے ممبران سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، خمینی سے، خامنائی سے، بنی صدر سے ایک میری درخواست ہے، درخواست یہ ہے کہ ایران کی حکومت اپنے ملک میں ابو بکر اور عمر کو گالی دینے پر پابندی لگائے، یہ مطالبہ کہ ایران کی حکومت اپنے ملک میں صرف ایک کام کرے، ہم تم سے پلاٹ نہیں مانگتے، حتیٰ کہ مسجدوں کے لیے جگہ بھی آج نہیں مانگتے، مدرسے نہیں مانگتے، اپنی جان کا تحفظ نہیں مانگتے، جیلوں میں جو علماء ہیں ان کی رہائی نہیں مانگتے، صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو اس ملک میں گالی نہ دی جائے۔ ایک عالم نے پارلیمنٹ میں یہ کہا، جس وقت اس عالم نے یہ تقریر کی تو اس تقریر کے بعد مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور کتنا طویل عرصہ جیل میں رہنے کے بعد وہ دنیا سخت ہو گیا۔ میرے ساتھیوں، ایک مولوی 437 کی پارلیمنٹ میں ایک مولوی ممبر سنی اور ابو بکر و عمر کو گالی رکوانے کے لیے آواز بلند کرے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے، یہ ایران ہے جس میں 2.25 کروڑ سنی ہے، جہاں کا سنی مسلمان سفارت خانے میں جا کر، پاکستان کے سفارت خانے میں جا کر نماز پڑھنے پہ مجبور ہے، اس کے لیے کوئی مسجد نہیں ہے، یہ ایران ہے جس کا نعرہ خمینی کا یہ تھا کہ مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، لیکن کوئی مسجد تمہیں بنانے کی اجازت نہیں، سنیوں نہ کوئی مدرسہ بنا سکتے ہو نہ مسجد بنا سکتے ہو۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کردستان سے لے کر مشہد ایک پوری پٹی ہے جہاں پر 1.25 کروڑ سنی آباد ہے، اور زاہدان کی ایک یونیورسٹی، بلوچستان کی ایک یونیورسٹی کا نام زاہدان یونیورسٹی ہے، اس زاہدان یونیورسٹی میں 2200 طلباء داخل ہیں، لیکن اس سال صرف 9 سنی طالب علموں کو داخلہ ملا ہے، باقی تمام شیعہ ہیں۔ اور اس کے بعد خمینی کی پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ کوئی سنی ایران میں کسی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، مجھے بتاؤ کہ یہ آپ کا پاکستان ہے، اس پاکستان میں 1921 میں ایک مردم شماری ہوئی چاروں صوبوں کی، اس کے بعد 1941 میں مردم شماری ہوئی، اس کے بعد 1956 میں مردم شماری ہوئی، اور اس مردم شماری کے مطابق پاکستان میں 2.5% شیعہ ہے، 2.5%، کتنا شیعہ پاکستان میں؟ 2.5% شیعہ، اور سب سے زیادہ شیعہ پاکستان میں ضلع جھنگ میں، کہاں؟ لیکن ضلع جھنگ میں بھی شیعہ کی تعداد کتنی ہے کہ وہاں کل ضلع جھنگ کی آبادی 20 لاکھ، کتنی آبادی؟
20 لاکھ،
ضلع جھنگ کی آبادی کتنی ہے؟
20 لاکھ،
اور 20 لاکھ کی آبادی میں صرف 1.5 لاکھ شیعہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ضلع جھنگ میں بھی 7.5% صرف 7.5%، آپ دیکھیں کہ ضلع جھنگ میں بھی 7.5% لیکن اس کے مقابلے میں آپ دوسری طرف آئیے کہ 1988 کے انتخابات میں بے نظیر نے الیکشن لڑا اور بے نظیر پاکستان کی وزیر اعظم شیعہ بنی، نصرت بھٹو شیعہ وزیر اعظم نائب وزیر اعظم بھی، اور بے نظیر کی 37 رکنی کابینہ میں 16 وزیر اور مشیر شیعہ تھے، اور 238 کی قومی اسمبلی میں 42 ممبر شیعہ تھے، اور پورے ملک کی چاروں صوبائی اسمبلیوں کے 83 ممبر شیعہ تھے، پاکستان کی پولیس کا سب سے بڑا افسر وزیر کے بعد سیکٹری داخلہ ایس کے محمود وہ شیعہ تھا، اور فوج کا سب سے بڑا افسر اجلال حیدر زیدی سیکٹری دفاع جس کے ہاتھ میں 7.5 لاکھ کی فوج تھی وہ بھی شیعہ تھا، سیکٹری ایجوکیشن مسٹر قربان علی وہ بھی شیعہ تھا، اور پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین جو پورے ملک کی عمارات کا انچارج تھا مسٹر قاضمی وہ بھی شیعہ تھا، ہر محکمے میں شیعہ، ہر افسر شاہی میں شیعہ، ڈپٹی کمشنر شیعہ، ایس پی شیعہ، کمشنر شیعہ، ممبران اسمبلی شیعہ، وزراء شیعہ، مجھے بتاؤ کہ 2.5% شیعہ کی آبادی میں سنی تانگا چلائے، سنی ریڑی لگائے، سنی چھابڑی لگائے، سنی مزدوری کرے، سنی کسان بنے، سنی مزارا بنے، اور شیعہ افسر بنے، شیعہ ڈپٹی کمشنر بنے، شیعہ ایس پی بنے، شیعہ وزیر بنے، آبادی 2.5% اور تیرے اوپر سوار ہو، تیرے اوپر چڑھ جائے، تیری غیرت جاگے نہ، تیری غیرت سو جائے، تیرا ایمان مٹ جائے، تیری سنیت تباہ ہو جائے، تیری غیرت میں حرارت پیدا ہو، تجھے جگانے کے لیے میرا قائد میدان میں آیا تھا، تجھے جگانے کے لیے حق نواز نے تیرے ضمیر کو جھجوڑا تھا، تجھے جگانے کے لیے حق نواز نے تیرے دروازے پہ دستک دی تھی، تجھے جگانے کے لیے حق نواز نے جیل کے دروازے کو کھٹکھٹایا تھا، تجھے جگانے کے لیے حق نواز نے 250 مقدمے سہے تھے، قتل کے کیس سہے تھے، لیکن بالآخر حق نواز چیختا رہا، چلاتا رہا، تجھے پکارتا رہا، تجھے غیرت دلاتا رہا، تیرے ایمان کی حرارت میں ایمان کے شولوں کی صدا پھونکتا رہا، لیکن بالآخر 22 فروری کو وہ ان کی گولیوں کا نشانہ بن کے ذبح کر دیا گیا، شاید تیرے اندر حق نواز کے خون سے حرارت پیدا ہو جائے، آج اسی جگہ پر حق نواز کی جگہ پر جماعت نے مجھے کھڑا کیا ہے، لیکن حق نواز کی شہادت سے جو کام ہم 10 سال میں کر سکتے تھے 6 مہینے میں وہ کام سپاہی صحابہ کر چکی ہے، لیکن اب بھی اگر تو نہیں جاگے گا تو میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں، اگر میں نے 500 قتل ہونا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تیرے جگانے کے لیے بے شک کل کو میں دنیا سے چلا جاؤں، کل کو میں دنیا سے ذبح ہو جاؤں، پھر کل کو چلا جاؤں اور میرے بچے یتیم ہو جائیں، بیوی بیوہ ہو جائے، میرے بھائی میرے لیے روٹ کر روتے رہیں، لیکن ایسے تیرے دروازے پہ سپاہی صحابہ آج پھر قائد کا پیغام لے کر کھڑی ہے، تجھے جانا چاہتی ہے، تجھے اٹھانا چاہتی ہے کہ اٹھ اور راستیت کو پاکستان میں 14 اکتوبر کو دفن کر دے، کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ سنیو تیار ہو، ہم اپنا حق مانگتے ہیں، سنی اپنا، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنا حق مانگیں، تو صرف یہ بات کہہ کے سپاہی صحابہ کو فراموش کر دو گے کہ یہ فرقہ واریت کی جماعت ہے، یہ تخریب کاروں کی جماعت ہے، یہ فساد مچانا چاہتی ہے، یہ فساد ہے، تیری سفید داڑھی پہ ایک بچہ روڑا مارتا ہے تو کھڑا ہو کر کہتا ہے اور امی بچے تیری داڑھی ہے اس پہ روڑا لگا ہے، تو بچہ حرامی ہو گیا جس نے عائشہ کو بازاری عورت کہا، آئے میں اس کو کافر کہوں تو تخریب کار کہلاؤں، تیری داڑھی بڑی مقدس ہے اور تیرے بازار میں تیرے چوک میں 6 لڑکے 7 لڑکے محفل لا کر بیٹھے شور مچاتے، تو صبح کو تھانے اطلاع دے دیتا ہے کہ چودھری صاحب لڑکے شور مچاتے ان کو بند کر دو، تھانے دار بند کر دیتا ہے، لیکن ایک چوکی دار ساری رات کہتا ہے جاگو جاگو، ساری رات کہتا ہے جاگو جاگو، اس چوکیدار کو کوئی بند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی ہے جگانا. تم ہمیں بند کرتے ہو، ہمیں چوکیدار ہی سمجھو، اور چوکیداروں کو تو کوئی نہیں بند کرتا. تیرے چوکیدار محلے کے لوگ بنائیں، اور ان چوکیداروں کو آمنہ کے در یتیم کے حکم سے کھڑا کیا گیا. سپاہ صحابہ تجھے جگانا چاہتی ہے، تیرے اندر حرارت پیدا کرنا چاہتی ہے، اور یہ شعور صرف تجھ میں نہیں، سپاہ صحابہ پاکستان کے ہر افسر کے دل میں یہ شعور بیدار کرنا چاہیے، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شیو تم کہتے ہو ہمیں کافر کہا جائے، تم ابو بکر کو کافر کہو تو تمہیں کچھ نہ کہا جائے، تم عمر کو کافر کہو تمہیں کچھ نہ کہا جائے، تم عائشہ کو بداری عورت لکھو تمہیں کچھ نہ کہا جائے، تم عثمان غنی کو بدپاش لکھو تمہیں کچھ نہ کہا جائے. وہ عثمان غنی جس کے نکاح میں پیغمبر نے دو بیٹیاں دی، وہ عثمان جس کے نکاح میں پیغمبر نے دو بیٹیاں دی، نبی کا داماد، تیرا داماد تو شریف کہلائے، محمد کا داماد بدکماش کہلائے. ایک بیٹی نکاح میں دی فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی دی وہ بھی فوت ہو گئی، تو پیغمبر نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں ہے کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، باری باری ایک فوت ہوتی جاتی، میں دوسری تیرے نکاح میں کرتا جاتا، اس لیے کہ میرے بہتر خسر کوئی نہیں، تیرے سے بہتر داماد کوئی. یہ عثمان غنی آج خمینی اپنی کتاب کشف اسرار کے 115 نمبر صفحے پہ باب باندھتا ہے کہ مخالفت ہائے ابو بکر بانس قرآن، کہ ابو بکر نے قرآن کی کس کس آیت سے دشمنی کی، یہ باب باندھتا ہے. اور آخر میں لکھتا ہے کہ ابو بکر کے تو دل میں نبی کا کلمہ ہی نہیں تھا، دل میں ایمان ہی نہیں تھا. جس کے دل میں ایمان نہ ہو اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے؟ اور بھائی میں نے پہلے ٹھہرے، کتا نہ کہا، کتا تو مالک کا وفادار ہوتا ہے. آپ کسی جانور سے اس کو تشبیہ نہ دیں. توجہ توجہ، خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ لکھا ہے کہ ابو بکر نے دل سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. خمینی کا یہ نقطہ، اور میرے پیغمبر کا نقطہ نظر صدیق کے بارے میں کیا ہے کہ میرے نبی نے وفات کے وقت فرمایا مرو با بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو بلاؤ آ کر میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے فرمایا ان ابانی قد فقیم، یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں، آپ عمر کو حدوں کے نماز پڑھائیں. حضور نے فرمایا یا اب اللہ الا ابا بکر، اے عائشہ میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو میرے مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. چنانچہ صدیق اکبر آئے اور نبی کے مصلی پر نمازیں پڑھائیں، اور 21 نمازیں پڑھائیں. وہ کون سی چیز ہے جو صدیق نے محمد کے قدموں پہ نہیں لٹائی؟ خواجہ دل محمد نے نہیں کہا کہ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بدھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے تر دیا. اس صدیق کے بارے میں یہ کہی کہ اس نے دل سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، دل سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. تو میں سوال کر سکتا ہوں کہ اس میں حقیقت نظر تمہیں نہیں آتی کہ حضور کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر بھی 63 سال، حضور کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات سوار کے دن، حضور کو 15 دن پہلے وفات سے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا، حضور کے بھی پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا، حضور کی وفات کے وقت عائشہ حضور کے سرانے بیٹھی ہے، صدیق کی وفات کے وقت بھی عائشہ صدیق کے سرانے بیٹھی ہے، حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی، حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی وفات میں صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا. یہ کوئی یہ اتفاق ہے؟ آپ اس کو غیر معمولی واقعہ سمجھیں گے کہ حضور علیہ السلام کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات مدینے میں،
حضور کے دو داماد عشرہ مبشرہ میں، صدیق کے بھی دو داماد عشرہ مبشرہ میں، حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی فاطمہ صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا، اور تو اور حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن غیر کو بھی شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کا سر لٹکایا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر لٹکایا گیا، حضور کے نواسے کو ظلمن شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی ظلمن شہید کیا گیا، حضور کو وفات سے دو سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو وفات سے دو سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا، حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا، حضور کی زہر نے اثر دو سال کے بعد کیا، صدیق کی زہر نے بھی اثر دو سال کے بعد کیا، حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا، جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا۔ آپ اس عشق کو کیا کہو گے، اس محبت کو کیا کہو گے، حضور محمد اور صدیق ہر وقت ساتھ ہے، توجہ، نبی مکے میں، صدیق مکے میں، نبی پہاڑ پہ، صدیق پہاڑ پہ، نبی بدر میں، صدیق بدر میں، نبی احد میں، صدیق احد میں، نبی خیبر میں، صدیق خیبر میں، نبی حنین میں، صدیق حنین میں، نبی تبوک میں، صدیق تبوک میں، نبی عشیرہ میں، صدیق عشیرہ میں، نبی حدیبیہ میں، صدیق حدیبیہ میں، نبی فتح مکہ میں، صدیق فتح مکہ میں، حتیٰ کہ حضور کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات مدینے میں، وفات کے وقت حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، وفات کے وقت صدیق نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، وفات کے وقت حضور نے یہ بھی فرمایا اللہم فی رفیق الاعلا، وفات کے وقت صدیق نے بھی فرمایا اللہم فی رفیق الاعلا، اور وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا، جو چادر حضور کے چہرے پہ آئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ آئی، جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی۔ توجہ توجہ، اور یہ صرف دنیا کی بات نہیں، قیامت کی صبح کو جس دن نبی اٹھیں گے اسی دن صدیق اٹھیں گے، جس طرف نبی جائے گا اسی طرف صدیق جائے گا، جس پرچم کے نیچے نبی ہوگا اسی پرچم کے نیچے صدیق ہوگا، جس حوض کوثر پہ نبی ہوگا اسی حوض کوثر پہ صدیق ہوگا، جس مقام محمود پہ نبی ہوگا اسی مقام محمود پہ صدیق ہوگا۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا، شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے رسم محبت ہے اسوار، صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، یہ صدیق ہے۔ اور اس ابو بکر صدیق کو خمینی کہے کہ اس کے دل میں نبی کا ایمان نہیں تھا، اور پیغمبر نے وفات کے وقت فرمایا مروبا بکر فلیسلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے، حضور نے فرمایا حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ عمر ابو بکر تو بیمار ہیں، عمر کو کہہ دو کہ نماز پڑھائیں، حضور نے فرمایا اب اللہ اللہ ابا بکر، عائشہ میں کیا کروں، ابو بکر کے علاوہ اور کوئی میرا خدا اور کسی کے لیے راضی نہیں ہوتا کہ وہ میرے مسلح پر کھڑا۔ یہ صدیق اکبر ہے، کہو یہ صدیق کی شان۔ اور اس ابو بکر صدیق کے بارے میں پاکستان میں لاہور سے کتاب چھپے سہم مسموم، جس کا حوالہ مولانا علی شیر نے دیا، اور اسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر تھا، اس ملک میں کتاب چھپے، اور خمینی اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھے کہ ابو بکر نے دل سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اسی کتاب میں خمینی لکھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر و عمر سے پوچھیں گے کہ اے ابو بکر و عمر، تم خلافت کے مستحق نہیں تھے تو تم نے خلافت علی کی کیوں چھینی تھی، چنانچہ اس کے بعد ان دونوں سزا کے طور پر نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ خمینی کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خمینی ابو بکر کو کافر کہے، خمینی عمر کو کافر کہے، خمینی عثمان غنی کو بدکماش کہے، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس خمینی کو چوراہے میں کافر کہوں، گلیوں میں کافر کہوں، بازاروں میں کافر کہوں۔ ہاں خمینی نے ریڈیو میں ابو بکر کو کافر کہا، ریڈیو میں عمر کو کافر کہا، ٹیلی ویژن میں ابو بکر کو کافر کہا، چاہیے یہ تھا کہ پوری دنیا کی 44 اسلامی مملکتوں میں کوئی حکمران، کوئی سنی بادشاہ، کوئی سنی حکمران اس کا جواب دیتا، خمینی کے دجل کو آشکار کرتا، خمینی کے دجل کو ننگا کرتا، خمینی کے کفر کو آشکار کر کے اتمام حجت کر دیتا۔ جب 44 اسلامی ملکوں کے سربراہوں میں کوئی سربراہ نہیں بولا، کوئی سیاستدان نہیں بولا، کوئی پیر نہیں بولا، کوئی چودھری نہیں بولا، کسی ریڈیو نے یہ صدا بلند نہیں ہوئی، کسی ریڈیو میں عمر کی صفائی نہیں دی گئی، کسی ٹیلی ویژن میں ابو بکر کی وکالت نہیں کی گئی، تو ایسے وقت میں پیغمبر کا یہ ارشاد تھا اذا ظهرت الفتن والبدع فسبت اصحابی، اور دنیا کے لوگوں جب فتنے عام ہو جائے، نبی نے فرمایا جب بدعتیں پھیلنے لگ جائے، فسبت اصحابی، میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگے، تو فلیظهر العالم علمه، اس وقت عالم کو چاہیے میدان اتر آئے، اپنا علم ظاہر کرے، وان لم يفعل ذلك، اگر ایسے وقت میں مولوی چپ کر گئے گیا, پیر چپ کر گیا. فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پہ خدا کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے. میرے دوستو, جب میرے قائد حق نواز شہید نے دیکھا کہ 11 فروری 1979 کو خمینی کا انقلاب آیا اور اس کے بعد خمینی نے لگے تو فلیظہر العالم علم, اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں اتر آئے, اپنا علم ظاہر کرے. وَإِلَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, اگر ایسے وقت میں مولوی چپ کر گیا, پیر چپ کر گیا, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, اس پہ خدا کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے. میرے دوستو, جب میرے قائد حق ناز شہید نے دیکھا کہ 11 فروری 1979 کو خمینی کا انقلاب آیا اور اس کے بعد خمینی نے ابو بکر ریڈیو ٹی وی پہ کافر کہا اور خمینی کی کتابوں نے پوری دنیا میں 13 زبانوں میں پھیل کر ابو بکر و عمر کے کفر کا اعلان کیا, تو ایسے وقت میں جب کوئی حکمران نہ بولا تو حق نواز جھنگوی پیغمبر کے اس ارشاد کے مطابق کارزا میں اترا, میدان میں اترا, کفر کو للکارنے لگا, بدماشی کو للکارنے لگا, دجل کو للکارنے لگا. اس نے چوکوں اس کفر کو ننگا کیا. جب اس نے کفر کو ننگا کیا تو ڈپٹی کمشنروں نے اس کا راستہ روکا, اس پر پابندیاں لگائیں, وہ پابندیاں توڑتا رہا, جیلوں کو آباد کرتا رہا, جیلوں میں نغمہ آزادی کے گیت آتا رہا, پابندیاں توڑتا رہا, مقدمات سہتا رہا. بلاخر 22 فروری کو گولی مار کر اس کو شہید کر دیا گیا. اس کے خون کے قطرے جنگ کی سرزمین پر بہے, لیکن اس کے خون کے قطروں کی صدا آج پوری دنیا میں گونج رہی ہے. میں نے رات سیالکوٹ کے ضلع میں بڑے اجتماع سے کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں کہ شیعوں, 24 اکتوبر کے بعد پاکستان میں جو قومی اسمبلی بنے گی, اس قومی اسمبلی میں سپاہ صحابہ شیعہ کے کفر کی قرارداد پیش کر کے رہے گی, اور اس قرارداد کو اسلامی جمہوری اتحاد ہو یا پیپل پارٹی ہو یا غلام اسحاق خان ہو یا اسلم بیگ ہو یا امریکہ ہو, دنیا کی کوئی طاقت اس قرارداد کے پیش کرنے سے سپاہ صحابہ کو روک نہیں سکے گی. ہم نے اپنی زندگیاں صدیق کے کھاتے میں لگا چھوڑی ہیں, اس اسمبلی میں صدیق کی صدا گونجے گی تو تب بھی اسمبلی رہے گی, ورنہ اسمبلی کا وجود بھی نہیں رہے گا. غلام اسحاق خان, توجہ, یہ بابا ہر دیگ میں فٹ آنے والا بابا جس کو میرے قائد نے خط لکھا کہ میری جان کو خطرہ ہے, 25 فروری سے پہلے مجھے ذبح کیا جانے کا پروگرام ہے, لیکن اس بڈھے نے قائد کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا. توجہ تمہیں ٹھہرے بھائی. بابا جی, ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں صرف کرسی عزیز ہے, ہم جانتے ہیں تمہیں صدارت چاہیے, چاہے وہ کس طرح ہے. 2.5 سال تک اس ملک کو لٹتے ہوئے تم دیکھتے رہے اور اب تمہیں اسمبلیاں یاد آئیں توڑنے کا. یہ اسمبلی پہلے مہینے ٹوٹ جانی چاہیے تھی, بلکہ اس کا فراشیہ عورت کو حکومت دینا تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے. گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اسلامی اتحاد کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں, جتوئی صاحب سے, نواز شریف صاحب سے, کہ میاں صاحب, بے نظیر عورت تھی آبدہ حسین, تمہیں مرد نظر آیا؟ بے نظیر آکسفورڈ کی چھٹی ہوئی تھی آبدہ, تمہیں رابعہ بصری نظر آئی؟ اگر بے نظیر آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہے اور کرپٹ ہے تو آبدہ حسین بھی آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہے, وہ بھی کرپٹ ہے. تو کیا کرتے ہیں بھائی آپ؟ عجیب بھائی, یہ کتے بلے کا نعرہ مت لگائیں, آپ کو اتنا احساس نہیں ہے, میں کہہ چکا ہوں کہ کتوں کا کیا قصور ہے. ہائے ہائے, اور اگر یہ کتا ہی قیامت کے دن کہے کہ اللہ میں نے تو ابو بکر کو گالی نہیں دی, ابو بکر کو جو گالی دیتا ہے اس کا مسکو میرے ساتھ اس کی تشبیہ کرتے ہو, یہ کتا قیامت کے دن کہے گا تو سنیو بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب. آئے, میں تو ایسے جانوروں کو جانتا ہوں کہ جنگل افریقہ کا جنگل ہے اور اس کا کنارہ ہے اور وہاں پر حضرت سفینہ رسول اللہ کا غلام ہے, وہ جا رہا ہے, اس شیر نے سفینہ پہ حملہ کرنا چاہا، لیکن جب شیر حضرت سفینہ صحابی رسول کے پاس آیا تو صحابی رسول نے کہا انا من غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کا غلام ہوں، تو اس سفینے نے اس شیر نے دہلانا شروع کی اور قریب آیا، حضرت سفینہ اس شیر کی پشت پہ سوار ہو گئے، وہ شیر صحابی کو لے کر مدینہ کی طرف چلا، بہت دنوں کا سفر تھا، مدینہ پہنچا، مدینہ کے قریب چھوڑ کر چلا گیا، سر ہلاتا رہا، تم ہلاتا رہا، حضرت سفینہ نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے آنے سے پہلے خدا نے ساری خبر مجھے پہنچا دی ہے، جب تو نے تو اس سے کہا تھا کہ میں محمد کا غلام ہوں تو اس نے سر ہلا کر یہ کہا تھا کہ اے سفینہ اگر تو محمد کا غلام ہے تو میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے، کتے بلے کی بات نہ کیا کرو، ان بچاروں کا کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کے جتنے جانور ہیں شیعہ سے بہتر ہیں، جتنے جانور ہیں ہم، میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن جہاں سے میں نے کیوں نہیں لڑا، میں اپنے کسی حلقے سے امیدوار کیوں نہیں بنا، مجھے کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں، مولانا حق نواز کی جگہ پر آپ ہیں، میں نے کہا نہیں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں 42 ممبر شیعہ چلے گئے اور میں جنگ میں الیکشن لڑوں اور 42 کے 42 دوبارہ اسمبلیوں میں چلے جائیں تو میرے حق نواز کے خون کے قطروں کا کیا بنے گا؟ مجھے کرسی کی ضرورت نہیں ہے، میں الیکشن لڑنے کے لیے حق نواز شہید جامعہ مسجد کے خطیب کو اور سپاہی صحابہ کے جرنیل کو اور سپاہی صحابہ کے نائب سرپرست اعلیٰ کو مولانا اشار القاسمی کو میں نے متعین کیا ہے تاکہ وہ الیکشن لڑے اور وہ وہاں پر الیکشن کی مہم میں حصہ لے اور وہ اسمبلی میں جائے، اور میری ڈیوٹی یہ ہو کہ میں کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک ہر ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں کوئی صحابہ کا گستاخ کھڑا ہے اور وہاں جا کر سنیوں کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور سنیوں کو بتاؤں کہ یہ کائنات کا اعلیٰ کافر ہے، اس کو اسمبلی میں مت بھیجو۔ ٹھیک ہے،
نام سے شیطان بھاگے جس کے نام سے شیطان،
اس دن یہ نعرہ لگائیں جب یہ ساروں کو ایران بھیج دیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ابھی ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ابھی اس کے اہل نہیں ہیں۔ دیکھیے اسلامی اتحاد نے تو اپنے امیدواروں کو 50-50 لاکھ روپے دے دیا، دیا یا نہیں دیا بولو؟ 25 لاکھ 50 لاکھ کس لیے دیا؟ سماجی بہبود کے لیے، بلدیا کے چیئرمینوں کو دیا، وہ جہاں بھی لگے چاہے الیکشن میں لگے گاڑیوں پہ لگے، لیکن سپاہی صحابہ کے جو ہم خیال امیدوار پورے ملک میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل، لیکن وسائل نہ ہونے کے باوجود انجمن سپاہی صحابہ کہ اتنے آدمی اسمبلی میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے کہ جو شیعہ کے کفر پر آواز بلند کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اور میری بات آپ یاد رکھیں، آج میں یہاں سے یہاں شیعوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شیعہ میری بات سن رہا ہے تو اس کو اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ میرے قائد نے تمہیں کافر کہا، چوکوں میں کہا، گلیوں میں کہا، بازاروں میں کہا، تمہیں چیلنج کیا کہ میں تمہیں کافر کہتا ہوں، تم ہائی کورٹ میں مجھ پر مقدمہ کرو، ہائی کورٹ بطور ملزم کے مجھے عدالت میں طلب کرے، اگر وہاں کھڑے ہو کر تمہاری کتاب سے میں کافر تمہیں ثابت نہ کروں تو اسی عدالت میں مجھے گولی مار دی جائے۔ یہ میرے قائد کا اعلان ہے یا نہیں؟ اتنا بڑا اعلان، بلکہ میرے قائد نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر ہو اگر تمہیں مجھ پہ تمہارے ضلعوں میں آنے پر اعتراض ہے تو تم مجھ پر کیس کرو، تم شیعہ کی ایجنٹ بن کر کیس کرو۔ لیکن آج پورے ملک میں وہ سخت کام، وہ تلخ کام جو میرے جیسے ناتواں آدمی سے نہیں ہو سکتا تھا وہ میرے قائد نے کر دیا، کر دیا یا نہیں؟ بھائی چو گھر میں بیٹھ کر کتاب لکھنا آسان ہے، فتویٰ دینا آسان ہے، آسان ہے یا نہیں؟ محفل میں کہنا کہ شیعہ کافر آسان ہے، لیکن چوک میں کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر للکارنا، ایک دن نہیں 15 سال تک للکارنا، جان ہتھیلی رکھ کے للکارنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ شیعوں میرے قائد نے تمہیں چوکوں میں کافر کہا، گلیوں میں کافر کہا، مشکل کام تو میرا قائد کر چکا ہے، اب ہے اگلا کام جو بڑا آسان ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ پاکستان کے ہر محکمے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، چاہے پولیس کا محکمہ ہو، چاہے سی ایس پی افسران کا محکمہ ہو، چاہے پی سی ایس افسران کا محکمہ ہو، چاہے پی اے اے، واپڈا، ٹیلی فون، پاکستان کا ایجوکیشن کا محکمہ ہو، کوئی محکمہ ہو، ہر محکمے میں تمہارے کفر پر مشتمل لٹریچ پہنچانا، کتابیں پہنچانا اور رسائل کو پہنچانا یہ کام مشکل تھا، یہ بڑا آسان کام ہے، مشکل کام میرا قائد کر چکا ہے۔ اور یہ کام کہ ڈپٹی کمشنر بھی تمہارے کفر سے آگاہ ہو جائے، ہائی کورٹ کا جج بھی تمہارے کفر سے آگاہ ہو جائے، سپریم کورٹ کا جج بھی تمہیں کافر کہے، یہ کام اگر خدا نے میری زندگی لکھی اور چند دن مجھے زندگی کے مل گئے تو ایسا وقت اس ملک میں بہت جلد آئے گا کہ تمہارے کفر پر مشتمل لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں، بل فلک، اشتہارات کئی زبانوں میں انشاءاللہ میں اتنے عام کر دوں گا کہ ڈپٹی کمشنر بھی، ایس پی بھی، وزیر بھی، وزیر اعظم بھی تمہیں کفر کہے گا، گلیوں میں کہے گا، ایئر کنڈیشن بنگلوں میں کہے گا، ایئر کنڈیشن کوٹھیوں میں کہے گا، جس کا نظارہ تم نے دیکھا ہے کہ پچھلے الیکشن میں اگر آئی جی آئی نے 56 شیعہ کو ٹکٹ دیا تو اس مرتبہ صرف 14 شیعہ ٹکٹ پنجاب میں ملا ہے، اور وہ وقت آئے گا کہ ان 14 کو بھی ختم کر کے اس ملک میں سنت کو فروغ ہوگا۔ یہ پاکستان سنیوں کا ملک ہے، یہاں پولیس کا سپاہی سنی ہوگا، یہاں پی آئی اے کا افسر سنی ہوگا، یہاں ڈی سی سنی ہوگا، یہاں ایس پی سنی ہوگا، یہاں کلرک سنی ہوگا، ہم کسی شیعہ بدماش کو اس ملک کے کلیدی عہدے پر برداشت نہیں کر سکتے۔ 2.5% ہو کر ہم پر حکومت کرو، سپاہی صحابہ اس کے خلاف لڑے گی، چوکوں میں لڑے گی، ایوانوں میں لڑے گی، بازاروں میں لڑے گی، سنیوں کے دروازے پہ جا کے لڑے گی، زمینداروں کو جگائے گی، دلداروں کو جگائے گی، افسروں کو جگائے گی، جگاتے ہوئے ہماری جان چلی جائے لیکن اس ملک سے تمہارا بستر بوریا گول کر کے چھوڑیں گے۔ آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں، جہاں جہاں شیعہ کھڑے ہیں آپ اس کے خلاف مہم چلائیں گے؟ بولو تو صحیح بندہ آباد سے۔ یاد رکھیے، توجہ کیجیے، پاکستان میں جس جگہ پر کوئی شیعہ کھڑا ہے، ہاں آزاد کھڑا ہے، ہاں پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ کھڑا ہے، ہاں آئی جی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑا ہے، سپاہی صحابہ اس کی ڈٹ کر مخالفت کرے گی اور سنیوں سے اس کو ووٹ لینے نہیں دے گی، اس کو فریب اور دھوکہ میں مبتلا کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اپنی مہم کا آغاز کیا ہے، یہاں 15,000 انسانوں کے اجتماع سے میں نے حلف لیا ہے، کلمہ پڑھا کے، کہ آپ کے حلقے میں دو شیعہ کھڑے ہیں، دیوان عاشق حسین شیعہ ہے اور دوسرا بھی شیعہ ہے، آپ پر فرض ہے کہ آج کے بعد 24 اکتوبر تک آپ نے چین سے نہیں بیٹھنا جب تک ان کا قبرستان 24 اکتوبر تک آپ نہ بنا لیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ 24 اکتوبر کو پاکستان میں شیعہ کی پارلیمانی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے؟
چاہیے۔
ہم شیعہ کو ماریں گے، کلاشن کوف سے نہیں، 7mm سے نہیں، ووٹ کی پرچی سے ماریں گے۔ کس پرچے ماریں گے؟ ہم اس مرتبہ سپاہی صحابہ شیعہ کو ووٹ کی پرچی سے مارے گی اور ایسا دفن کرے گی کہ خمینی کا باپ بھی آ جائے ان کو قبر سے نکال نہیں سکے گا۔ بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیث، سارے اختلافات ختم کر دو، ابو بکر کے دشمن کے خلاف متحد ہو جاؤ، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں اپنے قائد کے بارے میں یہ کہوں گا کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے، تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص کے عوام پہنچے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت تیری لحد پہ سلام پہنچے، مگر تیرے مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق تمہار مبی نہیں ہے، تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے وہ حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ اور کتنی خوبصورت بات تھی کہ کئی باغوں کا ایک انسان، ذوق تازہ ہے اور ذوق ہے آپ کا، کئی دماغوں کا ایک انسان، کئی دماغوں کا ایک انسان، میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زورے بیاں گیا ہے، اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے، میر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اور آخر میں پھر کہتا ہوں کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارہ فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔